بیماری میں وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر یا طبیب سے علاج کرواتا ہے. تو گویا کہ بیماری میں اس نے مدد طلب کی کس سے؟ ڈاکٹر یا طبیب سے. اسی طریقے پہ اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پھر آگ بجھانے والا جو محکمہ ہے اس سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اسباب ہیں، ان اسباب کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے علاج کروایا اور یہ فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو علاج کرائے، لیکن توکل اور عقیدہ اور یقین اور بھروسہ اور اعتماد وہ دوائی یا ڈاکٹر پہ نہ ہو بلکہ اللہ پہ ہو، لیکن اسباب کو اختیار کیا جائے. تو مدد کی جو دوسری قسم ہے دنیا کے اندر ظاہری اسباب کی، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس مدد کے مانگتے ہوئے کسی کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو میری مدد کر رہا ہے یہ میری پکار سننے کے قابل ہے، یا کسی دینی عقیدے کے تحت یہ اس سے مدد نہیں مانگی جاتی، بلکہ دنیا کا ایک دستور ہے اور ایک طریقہ ہے، اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے مدد کی جو کہ جائز قسم ہے. تو اس قسم سے کہیں کوئی شخص آپ کو پہلی قسم کے بارے میں گمراہ نہ کرے کہ جب ڈاکٹر سے مدد مانگنا گناہ ہے، شرک نہیں ہے، تو پھر اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کو یہ بتائیے کہ وہ اس لیے شرک ہے کہ اس مدد کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو کام کر رہا ہے، وہ عقیدہ، وہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اعمال میں، اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت، دین میں ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، جو کام جس کی دین میں اصل نہ ہو اور جو صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گھڑی نہیں تھی. آپ نے رومال پہنا اس طریقے پہ تو رومال تھا نہیں اس زمانے میں، یہ بھی بدعت ہے. تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف آپ نے نہیں سنی. تعریف ہم نے یہ کی کہ دین میں نیا کام. اب گھڑی جو ہے یہ کوئی ثواب کے لیے نہیں پہنتا، دنیاوی ضرورت کے تحت لوگ پہنتے ہیں، اور رومال وغیرہ یہ ثواب کے لیے کوئی نہیں پہنتا، بلکہ یہ تو ایک ملکوں کا دستور ہے، یا جس طریقے پہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں، لیکن یہ دنیاوی بدعتیں ہیں اور دنیاوی بدعتوں کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے. ہم نے تعریف یہ کی بدعت کی کہ بدعت کہتے ہیں اس چیز کو، اس عمل کو جو ثواب کی نیت سے کیا جائے یا دینی کام ہو. دنیا میں انسان ارتقائی مراحل ہمیشہ طے کرتا ہے اور انسان ترقی کرتا ہے. کسی زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی، لالٹینیں تھیں، اس سے پہلے لالٹین بھی نہیں تھی، تو اب لالٹین بدعت نہیں ہوئی، بجلی بدعت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ دنیاوی ضرورت ہے. دنیاوی نئی چیزیں بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ دین میں نیا کام کرنا بدعت ہے. تو اسی طریقے پہ یہ مدد کا معاملہ بھی ہے کہ جو ظاہری اسباب کے تحت مدد ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے ایک عقیدہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ شرک ہے. اب وہ جو کہ پکار ہے، ایک عقیدہ اس کے پیچھے ہو اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے کسی کو پکارا جائے، اس سے قرآن پاک منع کرتا ہے یہ کہہ کر کہ جس طریقے پہ میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی کہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، جب کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اس کو پکارا بھی نہ جائے. اسی طریقے پہ وہ لوگ کے جو مر چکے ہوں، اپنی قبروں میں ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا شہداء ہوں، وہ بھی کسی کی پکار نہیں سن سکتے. سورہ فاطر میں آیت نمبر 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے پیغمبر تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں چلے گئے. جب پیغمبر کسی کو نہیں سنا سکتا تو آپ کی پکار مرنے والا کیسے سن سکتا ہے؟ وَأَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اور سورہ اعراف میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، آیت نمبر 197، کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور سورہ سبا میں ارشاد فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, کہہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ زمینوں اور آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی اختیار اور قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. پہنچے فلا کاشف له الا هو, اللہ کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے فضل و کرم کرنا چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی اور روک نہیں سکتا. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, سورہ فاطر کے شروع میں فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ, اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روک لے کوئی اور دے نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, اللہ تعالیٰ اگر رحمت کھول دے مخلوق کے لیے کسی آدمی کے لیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی, اور جس کو اللہ تعالی قبض کر لے اور اللہ تعالی نہ دینا چاہے کوئی اور دے نہیں سکتا. بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تمام آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں, جتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ سنا رہے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں, ہم لوگ بتوں کو نہیں پکارتے, ہم تو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس قسم کا اعتراض کریں گے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وضاحت کر دی. آیت نمبر 194 سورہ اعراف نواں سپارہ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تم جن کو پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. معلوم یہ ہوا یہ آیتیں بتوں کے لیے نہیں ہیں, بتوں کے لیے نہیں ہیں, یہ سب کے لیے ہیں. بت, اور پھر آپ سے یہ کس نے کہا کہ بت اس پتھر کو کہتے ہیں, بت کی تعریف پتھر نہیں ہے. بت ہر وہ شے جس کو اللہ کے سوا پکارا جائے, خواہ پتھر ہو, کسی کی قبر ہو یا کوئی اور جگہ ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تمہاری طرح کے یہ بندے ہیں, انسان ہیں, اس لیے ان کو مت پکارو. آپ نے مکڑی کا جالا کبھی دیکھا ہے؟ مکڑی کا جالا دیکھا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے, وہ پھونک سے وہ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ اڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی, ایک اور مثال بھی ہے وہ میں آخر میں دوں گا, اس سے گھٹیا مثال قرآن میں اور نہیں ہے. سورہ عنکبوت, عنکبوت کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مکڑی کو. اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو. بعض ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری پوری صورتیں نازل کی ہیں. چھوٹا سا واقعہ بیچ میں آ گیا لیکن اہم اتنا تھا وہ, کیونکہ اس کا تعلق کس چیز سے تھا؟ عقیدے سے تھا. اس واقعے کا تعلق عقیدے سے تھا, اللہ تعالیٰ کو عقیدے کی اہمیت کا اندازہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھتا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے. یہاں لفظ ہے اولیاء, اولیاء کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, خود قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی آپ کے عقیدے پہ اور آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالے. ورنہ ہر ایک چوک اور ہر ایک بازار اور ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں وافر مقدار میں جو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. ایمان کے چور اور عقیدے کے چور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اللہ کا کلام ہو, سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہوں اور جانتے ہوں آپ, تو آپ کو کوئی آدمی گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے قرآن کو آپ پڑھیے, خوب پڑھیے اور ترجمے اور تفسیر سے پڑھیے, جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجئے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولیوں کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے. فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا ایک جالہ بنا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور جتنے جالے بنے جاتے ہیں، جتنے گھر بنائے جاتے ہیں، ان میں سب سے کمزور، سب سے بودہ، سب سے کمزور اور سب سے حقیر گھر جو ہوتا ہے، بیت العنکبوت، وہ مکڑی کا جالہ ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے. یہ ہے مثال مکڑی کے جالے کی، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو چھوڑ کے داتا کو پکارتے ہیں، اور کبھی اجمیر والے کو پکارتے ہیں، اور کبھی غریب نواز کو پکارتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کو پکارتے ہیں. ہر شہر کا الگ داتا، ہر چوراہے پہ ایک داتا، ہر ملک کا الگ داتا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مخلوق کو لوگوں نے نفع نقصان کا مالک بنا لیا، اور مشکل کے وقت پکارتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا. حالانکہ مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، وہ تو خود مخلوق تھے. جس پہ خود مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. علی رضی اللہ عنہ پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں، انہوں نے اپنی مشکل میں اللہ کو پکارا. نہ علی مشکل کشا ہیں اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. کاش کہ اس چیز کو لوگ سمجھیں اور اس نعرے کو مسلمان ترک کر دیں. جب جوش دلانا چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو تو پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو شیطانی قوت ابھر کے سامنے آتی ہے، رحمانی قوت ختم ہو جاتی ہے. کاش کہ ہمارے ذمہ دار قسم کے لوگ جو کہ حکومت کے اہم عہدوں پہ فائز ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس خاص محکمے کا جس محکمے کے ذریعے ملک کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس محکمے میں خاص طور پہ نوجوانوں کو جوش دلاتے وقت یہ نعرہ لگوایا جاتا ہے. کاش ان تک یہ آواز پہنچ جائے کہ وہ اس شرک کے اکبر کو ترک کریں، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوگا اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آتی ہے صحیح عقیدے پہ اور اعمال صالحہ پہ. لوگ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں اور کبیرہ گناہ کریں، اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی. تو یہ ایک مثال تھی. اب ایک دوسری مثال سنیے. مکڑی سے ملتی جلتی ایک دوسری مخلوق ہے جس کو آپ مکھی کہتے ہیں، اور یہ مکھی اگر ڈھیٹ قسم کی مکھی ہو تو ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن پریشان بہت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چھوٹی چھوٹی حقیر قسم کی مخلوق کی مثال دی ہے، ان میں مچھر بھی ہے، مکڑی بھی ہے اور مکھی بھی ہے. سورہ انبیاء 17 سپارہ ہے، اور اس 17 سپارے کا یہ آخری رکوع ہے. 17 سپارے کا آخری رکوع ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، دل کے کانوں سے اس مثال کو سنو. یہاں پر لفظ فاسمعوا نہیں ہے، فاسمعوا کا ترجمہ ہے سنو. فاسمعوا سنو، استماع اور سمع میں فرق ہے. سمع کہتے ہیں مطلق سننے کو، اور استماع دل کے کانوں سے سنو. کیونکہ بات ہو رہی ہے عقیدے کی، اس لیے فرمایا کہ دل کے کانوں سے سنو. تو آپ بھی ذرا ادھر ادھر دیکھ لیجئے، اگر کوئی صاحب ذہنی طور پہ حاضر نہیں یا نیند کا غلبہ ہے تو آپ ذرا اس سے بھی کہیے کہ فاستمعوا لہ، دل کے کانوں سے سنو اس مثال کو. یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک اہم بات کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو. توجہ سے نہیں سنو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات عقیدے کی ہے اس لیے سمجھنا ضروری ہے. بات کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بت جن کو تم پکارتے ہو، یہ نہیں فرمایا، کوئی بھی چیز. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی شے ہو، جن کو پکارا جاتا ہے، فرمایا ان کا حال یہ ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں مل کر بھی مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں زندہ اور مردہ سب جمع ہو جائیں، فیکٹریاں بنا لیں، کارخانے بنا لیں، چاند تک پہنچ جائیں، ٹیکنالوجی کو اپنا لیں، کمپیوٹر بنا لیں، جو کچھ جی میں آئے کر لیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، فرمایا مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس سے تو عاجز ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اچھا مکھی پیدا تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو میں اچھا ایک اور بات کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری طاقت کیا ہے، زندوں کی اور مردوں کی ملا کے مشترکہ طاقت کیا ہے۔ وہ مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چیز اچک کے چھین کے لے جائے، یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ لے کے دکھا دو، کہاں بھاگو گے مکھی کے پیچھے؟ یسلب، اگر ان سے اچک لے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ مرے ہوئے مزاروں والوں کی قبروں اور مزاروں پہ شیرینی اور نظر و نیاز لے کے جاتے ہیں، وہاں مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ مکھیاں اس مٹھائی میں سے اپنا حصہ چن کے لے جاتی ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ مشرک جب شرک کرتا ہے اللہ اسے عقل چھین لیتا ہے، اگر یہ وہاں ذرا اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس کو نفع نقصان کا میں نے مالک سمجھا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے میں مٹھائی وغیرہ لایا ہوں، قبر پہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اس بیچارے سے تو مکھی مٹھائی اٹھا کے لے گئی ہے، اس سے مٹھائی لے نہیں سکتا، مجھے کیا دے گا؟ ایک آدمی زندہ ہو، اس کے جسم پہ مکھی بیٹھ رہی ہو اور وہ اس کو اڑا نہ سکے، اس سے کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ شخص بالکل ہی مرا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ اگر طاقت ہوتی تو جسم سے مکھی اڑاتا کہ نہیں اڑاتا؟ اب یہ جو مرا ہوا ہے یہ اپنے جسم کے اوپر سے مکھی اڑا نہیں سکتا، معلوم یہ ہوا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نا، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی کوئی چیز اگر اٹھا کے لے جائے، سارے جمع ہو جائیں، اس سے وہ ذرہ مٹھائی کا واپس نہیں لے سکتے۔ فرمایا کہ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جو پکارتے ہیں وہ بھی کمزور، اور جن کو پکارا جاتا ہے وہ بیچارے بھی کمزور، اور طاقت والا صرف اللہ ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکہ، ان اللہ لقوی عزیز، یہ آیات اگلی ہیں اس آیت کے بعد۔ یہ بھی مثال تھی، سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب ایک اور مثال سمجھیے، اس سے زیادہ گھٹیا مثال قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہیں اور نہیں دی، اور وہ سورہ فاطر میں ہے، وہ مثال سورہ فاطر میں ہے، اور وہ آیت نمبر 13 ہے۔ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے طویل آیات، آیت نمبر 10 11 12، اس میں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کرتا ہے کہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى، اس کے بعد یہی کہ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، اس کے بعد آیت ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، آخر میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی طاقت یا اس طاقت کی جو مقدار ہے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی یہ طاقت نہیں رکھتے. کھجور, پھر اس کی گٹھلی, پھر اس کا چھلکا. گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے بہت نرم اور ملائم اور بہت باریک ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, اور نقل صبح دیکھ لیجیے گا, ابھی گھر جا کے دیکھ لیجیے گا تاکہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ کتمیر, اس سے گھٹیا مثال قرآن پاک کی 114 سورتوں میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. گھٹیا سے مثال, گھٹیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے لحاظ سے گھٹیا ہے, بلکہ گھٹیا سے مراد یہ ہے کہ کمزور اور چھوٹی اور کم وزن, حقیر, یہ اس سے مراد ہے. یعنی اتنی چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں اور نہیں دی. مکھی کی مثال دی, مچھر کی مثال دی, مکڑی کے جالا آپ نے پڑھی سنی وہ آیات, لیکن یہاں فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے, پھر بھی تم ان کو پکارتے ہو. 26 سپارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے زیادہ پرلے درجے کا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارے جو اس کی پکارے نہیں سن سکتے, قیامت تک پکار کے دیکھ لے نہیں سن سکتے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس کی پکاروں سے وہ غافل ہیں, انہیں کوئی پتہ نہیں کون انہیں پکار رہا ہے. قیامت تک پکار کے دیکھ لو, تمہاری پکاریں نہیں سن سکتی. سورہ الرعد آیت نمبر 14 میں ایک مثال اور دی, فرمایا کہ ایک آدمی ہے, اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور سمندر اس سے کئی کلومیٹر دور ہے. مثلا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جدے کے سمندر کا جو پانی ہے وہ وہاں سے اڑ کے آگے آپ کے منہ میں داخل ہو جائے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, وہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. الا کباسط کفی, باسط وہ جو پھیلائے, اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الباسط, اللہ تعالی رزق پھیلاتا ہے, اس کو تقسیم کرتا ہے لوگوں پہ. الا کباسط کفی, اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, کس کی طرف؟ الی الماء, سمندر کی طرف. لیبلغ فا, تاکہ پانی خود بخود آ جائے فا اور اس کے منہ میں پہنچ جائے. وما ہوا ببالغ, اس طریقے پہ کبھی بھی پانی کسی کے منہ میں نہیں پہنچا کرتا. جس طریقے پہ یہ ناممکن ہے اسی طریقے پہ یہ بھی ناممکن ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ آ کر تمہاری مدد کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہی بات سمجھانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء اور سورہ انبیاء میں ان کے اس مکالموں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. سورہ شعراء اور سورہ انبیاء میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ آپ ترجمے اور تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے قرآنوں میں پڑھ لیجئے گا. اب یہ جو پکار ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنا یا غیر کو پکارنا, میں نے کہا کہ اس کو دعا کہتے ہیں اور دعا پکار ہے, پکار دعا ہے اور یہ عبادت ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک سب نے ایک اللہ ہی کو پکارا. جب آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کا معاملہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا. اسی طریقے پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا تو کہا کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, نوح نے بھی ہم ہی کو پکارا اور ہم نے ان کی پکار کو سنا اور قبول کیا. اس طریقے پہ ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی آیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا. یونس علیہ السلام, یہ تمام قصے اور یہ تمام واقعات سورہ انبیاء میں موجود ہیں 17 سپارے میں آپ دیکھ لیجئے گا. یونس علیہ السلام کی مشہور دعا سب کو یاد ہے کہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی سورہ انبیاء میں ہے. اس کے بعد زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بڑھاپے میں, میں نے درس کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو کچھ انکساری اور عاجزی اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس عاجزی پر رحم آ جائے. دنیا میں بھی دستور ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب ہوں, فقیر ہوں, مسافر ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قرض ہے, مانگنے والے کس عجیب عجیب انداز سے لوگوں کے دل نرم کر کے ان کی جیبیں جو ہیں وہ ہلکی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مانگنے والا اپنی کسی کمزوری کو پیش کرے تو جس سے مانگا جائے اس کو رحم آ ہی جاتا ہے. جب مخلوق کا یہ حال ہے تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین کہتے ہیں اس کو جو سب سے زیادہ رحم کرے. میں نے بتایا اقرب تفضیل کا صیغہ, اس سے زیادہ قربت نہیں ہے. اسی طرح ارحم تفضیل کا صیغہ, اس سے زیادہ رحمت ممکن ہی نہیں تھی. ارحم الراحمین, رحم کرنے والے جتنے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم اللہ کرتا ہے. اللہ سے اگر عاجزی کے ساتھ مانگا جائے اللہ کو رحم آتا ہے. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ مریم میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی کہ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ, وهن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میں بہت بوڑھا ہو گیا. واشتعل الرأس شیبا, اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اور میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے کبھی مجھے خالی نہیں واپس کیا. اب جب اس قسم کے جملے اللہ کے سامنے آپ کہیں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش تو آئے گا کہ اے اللہ, میں بوڑھا ہوں اور تجھے بوڑھوں پر رحم آتا ہے, اس لیے کہ تیرے حبیب نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا جو جلال ہے, اللہ کی جو نشانیاں ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ کسی شخص کی داڑھی یا اس کے سر میں سفید بال آ جائیں. تو بوڑھے کی قدر کرنا یہ اللہ کی قدر ہے. جب آدمی اپنی کمزوریوں کو پیش کرتا ہے کہ اے اللہ, میں تو بہت کمزور ہوں, اور اے اللہ, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, اور اے اللہ, میں جو کچھ بھی ہوں لیکن بندہ تو تیرا ہوں, مشرک نہیں ہوں, بدعتی نہیں ہوں, میں موحد ہوں, تیرے سوا کسی کو کبھی نہیں پکارا نہ پکاروں گا, اے اللہ جو کچھ بھی ہوں تیرا ہوں. اور یہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہماری زبانوں سے یہ کہلوائے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ, دنیا میں لوگوں نے نہ جانے کن کن کو پکارا اور کتنوں کو پکارا اور کس طریقے پہ پکارا اور کہاں کہاں پکارا, اے اللہ, ہم نے سوائے تیرے کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز نہیں بنایا. گنہگار ضرور ہیں, کمزور ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن تیرے سوا نہ کسی کو داتا مانا, نہ کسی کو غوث مانا, نہ کسی کو پکارا, ساری زندگی تجھی کو پکارتے رہے. اب اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کی عاجزیاں پیش کرے, یقیناً اللہ کو رحم آتا ہے کہ بندہ تو میرا ہے, بندہ میرا ہے, میرے سوا کسی کو پکارتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انکساری کو پیش کیا کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ, تیری جو عنایتیں ہیں ان سے کبھی میں محروم نہیں ہوا. دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہماری بڑی مدد کی, اب وہ اس کی پرانی مہربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے, یقیناً اس کو جوش آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زکریہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں ولم اکم بدعائک رب شقیہ, آج تک جو کچھ مانگا تو انہیں دیا. اللہ فرماتا ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ, لوگو تم نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے تمہیں دے دیا. اب ہر آدمی دیکھ لے اللہ نے اسے کیا کچھ نہیں دیا. ہم میں سے ہر آدمی دیکھے, خواتین اور مرد سب دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا کچھ ہمیں نہیں دیا, سب کچھ دیا ہے کہ نہیں. وآتاکم من کل ما سألتموہ, جو کچھ تم نے مانگا ہم نے دیا, پھر بھی تم کسی اور کو پکارو گے تو کیا یہ ظلم اور جرم نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اگر تم گننے پہ آؤ گن نہیں پاؤ گے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان ناشکرہ ہے. زکریہ نے بڑھاپے میں دعا کی تھی، علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان کو اس عمر میں اولاد دی جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی. یہی معاملہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات میں اللہ نے اس وقت ووہبنا له اسحاق، اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو اسحاق اور اسماعیل دو بیٹے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بیٹے دیے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ابو داؤد میں کتاب الاستسقاء، بارش کی دعاؤں کے مانگنے کے ذکر میں، اس ضمن میں وہ حدیث موجود ہے. ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انت اللہ، لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ، تو غنی ہے، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں. جب یہ کہہ کے آپ نے دعائیں مانگی اور اللہ سے یہ بارش طلب کی کہ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے فوراً بعد یہ دیکھا کہ آسمان پہ بادل آ گیا اور جہاں آپ تشریف فرما تھے وہیں یہ ہوا کہ بارش شروع ہوئی اور چھت ٹپکنے لگی اور بارش کے قطرے آپ کے چہرہ انور پہ پڑے اور آپ کی داڑھی سے وہ اس طریقے پہ زمین پہ گرتے گویا کہ موتی زمین پہ گر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ فتبسم، روایت میں فضحک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ وانی عبد اللہ ورسولہ. اسی طریقے پہ طائف کا سفر جب آپ کو پیش ہوا اور طائف میں جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی، زخمی ہوئے، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور جب آپ نے ایک جگہ آرام کیا اور اس وقت جو آپ نے دعا کی تو طائف کے لوگوں کے خلاف شکایت نہیں کی کہ ان بدبختوں نے میری بات نہیں سنی، بلکہ اس وقت جو آپ نے دعا کی اور جو آپ کی شکایت کے الفاظ تھے، آپ نے کسی اور شخص کی شکایت نہیں کی اور نہ ان کی کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ آپ کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین وانت ربی، کہ اے اللہ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے اس بات کے کرنے اور پہنچانے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. ضعف قوتی وقلت حیلتی، میں نے جو ذرائع اور جو حیلے طریقے استعمال کیے بہت کمزور تھے، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی. وہوانی علی الناس، لوگوں کو میں سمجھا نہیں سکا. تو آپ نے اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلایا، ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تم بھی کچھ مانگو تو ایک اللہ سے مانگو. اب سب سے آخر میں 20ویں سپارے کے آغاز کا جو آیات ہیں، پہلا رکوع ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے درس کی ایک نشست میں اسے پڑھا ہے، آج پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو آپ حضرات قرآن پاک لیجئے اور اس رکوع کو آپ دیکھیے، 20ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے، 20ویں سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، امن خلق، 19ویں سپارے کی آخری آیت، اس کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے کہ قل الحمد للہ وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. اللہ، یہ سوالیہ جملہ ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. 20-12 شروع ہوتا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. امن خلق السماوات والارض، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا. امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا. وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس بارش کی وجہ سے ہم نے رونق والے گھنے باغات اگائے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم اس قسم کے باغات لگاتے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے. بل هم قوم يعدلون، بلکہ یہ لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر کرتے ہیں. اس کے بعد والی آیت ہے، امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا، ٹھہراؤ زمین میں پیدا کیا. وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہریں اس نے بنائیں. وجعل لها رواسی، اور اس زمین کو اس کے ٹھہراؤ کے لیے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین نہ ہلے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان حاجز، حد فاصل بنائی. سمندر سے مراد دریا و سمندر ہیں، میٹھا پانی اور نمکین پانی. زمین کی تہ ایک ہے، زمین کی تہ ایک ہے، لیکن دونوں پانیوں کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ملانا نہیں چاہتا. یہ مخلوق ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہے، اس لیے فرمایا کہ وجعل بین البحرین حاجزا. یہ وہی بات ہے جو سورہ رحمان میں ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اس کو وہاں برزخ کہا گیا، یہاں حاجز کہا گیا. تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، شریک ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. امن یجیب المضطر اذا دعاه، یا وہ کون ہے جو یجیب المضطر، جو پریشان حال اور تکلیف میں گرفتار شخص کی پکار کو سنتا ہے. مضطر وہ کہ جو پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، یجیب اس کی پکار سن کے قبول کرتا ہے. ویکشف السوء، اور برائی، بیماری اور مشکل اور پریشانی کو دور کرتا ہے. کون ہے اللہ کے سوا. ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے. قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندروں پانیوں میں راستہ دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں ہے. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے جو تمہارے لیے خوشخبری لاتی ہیں، پانی اور بارش کی خوشخبری. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق، یا وہ اللہ اور وہ خالق و مالک اور وہ ہستی جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا. ثم یعید، پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گی. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں زمینوں اور آسمانوں سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، اس بات کا اعلان کر دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینوں اور آسمانوں کے غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. وما يشعرون ايان يبعثون، جن کو تم لوگ پکارتے ہو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا. یبعث باعث سے ہے. یوم باعث قیامت کو کہتے ہیں نا. جن مرے ہوئوں کو تم پکارتے ہو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اللہ زندہ کرے گا. تو جن کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ تیرے دل کا حال کیا جانے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.